نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محسن انسانیت اس میں سے مدنی دور میں سے ہم پڑھیں گے قانون حرکت میں آتا ہے پیج ہے 324 اس سے پیچھے ہم نے واقعہ عفق پڑھا حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی اور اس میں سے مختلف ہم نے سبق لیے تھے تبصرہ اور ان حالات پہ کیا تھا آج ہم دیکھیں گے کہ اس واقعے کی قانونی حیثیت کیا تھی سورت نور کی روشنی سے اہل ایمان کے دلوں کی نگریاں جگمگا اٹھیں رائے عام یکسو ہو گئی معاشرے نے مد و جزر کے ایک لمبے دور کے بعد اپنی سطح کو پرسکون اور ہموار کر لیا سورت نور حد قذف حد قذف کیا ہوتا ہے کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا تو اس پہ حد لگتی ہے 80 کوڑے ہیں یہ حد قذف کے قانون کا کوڑا اپنے ساتھ لائی تھی سو جن جن اصحاب نے سرگرمی سے بہتان ترازی کی اس مہم میں حصہ لیا تھا اور جو اپنے اخلاص کی وجہ سے نادم ہو کر جرم کے اقراری بھی ہوئے اور جن کے بارے میں شہادت بھی موجود تھی انہوں نے اپنی پیٹھیں اسلامی نظام عدل و قانون کے سامنے پیش کر دی اور 80 کوڑے کھا کر انہوں نے اپنے ضمیروں کی پاکیزگی کو بحال کر لیا مشکل لفظ ہیں لیکن لفظ خوبصورت بڑے ہیں جن کو اردو اچھی لگتی ہے ان کو مزہ آتا ہے لیکن جن کو نہیں تو ان کے لیے خلاصہ کر دوں کہ حضرت عائشہ پر جن لوگوں نے تہمت لگائی یا اس میں حصے دار ہوئے اور وہ ایمان والے بھی تھے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگے تھے عبداللہ بن ابی کو نہیں لگے تھے کیونکہ اس کا معاملہ آخرت پہ مؤخر کیا تو کن کن کو لگے تھے یہ تھے مستو بن اساسہ حسان بن ثابت اور حمنہ بنت حجش لیکن اصل بانی شر و فساد قانون کی گرفت سے بچ نکلا کون عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے البتہ رائے عام کی نگاہ میں اس کی فطرت کی پستی مکمل طور پر آشکار ہو گئی یعنی اس کو کوڑے تو نہیں لگے لیکن لوگوں کے اندر اس کی حقیقت کھل گئی اور اسلامی معاشرے نے اسے بے وقت بنا کر ایک طرف ڈال دیا غلطیاں کس سے نہیں ہوتی اور کس ماحول اور کس جماعت میں انبیاء کے خصوصی استثناء کے ساتھ انسانی فطرت مقام امتحان سے نکل کر عصمت کاملہ کی قدسیانہ عرب لگا لیجئے قدسیانہ سطح پر پہنچ سکتی ہے لیکن قصہ آدم کے دو متقابل کرداروں کی روشنی میں دیکھیں تو غلطی سرزد ہو جانے پر غلط کار کے سامنے دو راستے کھل جاتے ہیں ایک شیطان کا پسندیدہ راستہ کہ غلطی ہو جانے کے بعد اس پر آدمی ڈٹ جائے اور دوسرا کیا آتا ہے کہ الٹا بپھر جائے دوسرا آدم علیہ السلام کی فطرت سلیم کا پسندیدہ راستہ کہ غلطی کے بعد نادم ہو کر اپنی اصلاح کر لی جائے سو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تو شیطانی راستے کی طرف مڑ گئے اور حسان اور مستح اور حمنہ نے اصلاح کا راستہ اختیار کر لیا خلاصہ کیا کہ جن کے دلوں میں ایمان تھا لیکن وقت اور حالات میں لوگوں کے ساتھ ایسی باتوں میں آگے ان کو تو 80 کوڑے پڑے لیکن ان کی اصلاح ہو گئی آئندہ کے لیے توبہ ہو گئی لیکن جس شخص کے اندر خیر نہیں تھی تو اس کو سزا تو نہیں ملی لیکن ایک تو اس کی حقیقت کھل گئی دوسروں کو پتہ چل گیا کہ اس نے غلط کام کیا ہے تو جب بھی کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کے سامنے یا تو ابلیس کا رویہ ہوتا ہے یا آدم کا کہ توبہ کر کے شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے چونکہ ان باقیوں نے یہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا لیکن دوسرا کیا ہے کہ اکڑ جانا اور عبداللہ بن ابی نے اس کا ثبوت دیا تھا آئندہ جنگوں میں اس نے اور بھی زیادہ بری باتیں کی تھیں تو کیا پتہ چلا کہ اس نے اس واقعے سے کوئی سبق نہیں لیا بات واضح اتنی کوئی اس میں مشکل تو نہیں ہے نا پھر آگے والا جملہ فارسی میں ہے ادب شر بر انگیزت کہ خیر مادرا باشت کیا پتہ چلا آپ اس کو پڑھیے گا پھر آپ کو بھی اندازہ ہوگا سلسلہ واقعات کو نگاہ تصور میں تازہ کریں یعنی اس واقعے کو ذرا آنکھوں کے سامنے لائیے اور اپنے آپ کو مدینہ کے اس ماحول میں لے جائیں جس میں یہ بہتان کا جھکڑ مہینہ بھر چلتا رہا تو ایک ہولناک اور دردناک سما سامنے آتا ہے ایک تحریک جو ایک ایک فرد کو آہستہ آہستہ ساتھ لے کر ایک چھوٹے سے کاروان انقلاب کی شکل اختیار کر سکی تھی جس نے کتنی ہی مرد آزما منزلوں کو پار کر کے اسلامی ریاست کا ایک چھوٹا سا گھروندہ انسانیت کو پناہ دینے کے لیے سال ہر سال کے लंबे दौरे फसाद के बाद कुरे अर्जी के गोशे में तैयार किया था। किसकी तरफ इशारा? नबी सल्लम की तरफ, जो चारों तरफ से दुश्मनों की जद में थी और जिसको हर आन किसी न किसी जानिब से फौज कुशी का खतरा था, और जो खुद अपने गैर मुस्लिम शहरियों की एक बड़ी तादाद की शरारतों से घेरे में थी। इसके बिल्कुल अंदरून यानी अंदर से अगर एक तबाहकुन तूफान उबल पड़े तो इससे बढ़कर और कौन सा मौका इज़तराब हो सकता था। लेकिन कुरान ने तसल्ली दिलाई कि घबराने की कोई बात नहीं, इससे अपने हक में मूजिबे जरर न समझो यानी तकलीफ का सबब न समझो, ये तो तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता है। और वाकया ये है कि असूली व इनकलाबी तहरीकों के लिए जहनी शिकस्त व रिख्त के हंगामे ख्वाह बाहर से उठें ख्वाह अंदर से, इंजाम कार के लिहाज से मजीद फलाह व तरक्की, तामीर व इसलाह और कुव्वत व सितवत का सामान बन जाते हैं। जिस तरह ऊंचा मकसद रखने वाले इस्लाहियत दार अफराद के लिए हवादिसे रोजगार यानी हर रोज आने वाले हादसे मुआवने तरक्की होते हैं, इसी तरह रूहे फिक्र अमल रखने वाली तहरीकों के लिए मुखालफतों और मुजाहमतों और फितनों के तूफान वसीला इस्तेहकाम व इर्तिका बन जाते हैं। जिस निज़ाम जमात में नस्बुल ऐन का शऊर कार फरमा हो, जिसका एक इज्तमाई जहन बन चुका हो, जिसका फिक्री व अखलाकी मिजाज पुख्ता हो चुका हो, जिसके सर पर एक फ़ाल और बेदार मगज की आदत बैठी हो और जिसमें फितनों और मुखालफतों के हर मतो जजर पर नजर रखने वाले तूफानों को तह तक पढ़ लेने वाले और इनके मुकाबिल में सीना सपर हो जाने वाले मजबूत कारकुन मौजूद हों, और जिसकी राय आम किसी फासिद नजरिया और इकदाम को अपने दायरे में चलने न दे, ऐसा निज़ाम जमात हर मुखालफत और शरारत से भी कुछ कमा कर निकलता है। मतलब यह कि शर में खैर होती है, ऐसे मुश्किल हालात में डालकर अल्लाह ताला इंसान को पुख्ता करते हैं। चुनचे प्रोपेगंडे के इस गंदे तूफान की मौजों से भी मदीना की सजीमुल मर्तबत इस्लामी जमात ने कई पहलुओं से अपने दामन में खैर और फलाह के मोती समेटे, और वो इससे निकली तो पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा चाको चौबंद थी। यानी वाकया तो ये बड़ा मुश्किल था, हालात तो बड़े आसाब शिकन थे, लेकिन इससे खैर बहुत निकली थी। तो आप भी सोचेंगे क्या खैर निकली थी, तो देखते हैं। अगला पैरा, नेकी और सच्चाई की इस नौरानी तहरीक के अलमबरदारों को इंसानियत की इन खतरनाक और वसीउल असर कमजोरियों का इल्म बराह रास्त तल्ख तजुर्बे के जरिए हुआ, जिसका तसव्वुर भी किसी खानकाह में बैठकर नहीं किया जा सकता। यानी अंदर बैठकर इबादत करना बहुत आसान है, और इस तरह के तीरों को अपने सीने में लेकर खड़े रहना ये बहुत मुश्किल है। और ना इनका मुकाबला करने के लिए इंसानी सीरत को तैयार किया जा सकता है। जमाती जिंदगी के वो रखने पूरी तरह सामने आ गए जिनमें से मुआशरे को तहोबाला कर देने वाले मुफासिद का दाखिला होता है। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके रफका के सामने जमात के मुख्तसर अनासिर, निफाक के रोगी, ज़ईफ़ुल ईमान लोग, सतही और जज्बाती मिजाज रखने वाले, नेक नियति के साथ किसी गलत राह में बह जाने वाले और दुश्मनों का शिकार हो जाने वाले सादा लौह अफराद सभी अलग अलग नुमाया और मुमय्यस हो गए। मुमय्यस क्या होता है? मुमताज़ यानी अलग हो जाना। खसूसियत से निफाक के शैतान ने जमात के अंदर जो एक अलग टुकड़ी मुनज़्ज़म कर दी थी, इसके बारे में पूरी तरह वजाहत हो गई कि वो कहाँ तक जा सकती है। अमली तजुर्बे के मैदान में जमात के अंदरूनी माहौल की इन कमजोरियों के सामने आ जाने से वो खास ज़हनी कैफियत पैदा हुई, जिससे फ़ायदा उठाते हुए एक तरफ नई अखलाकी हिदायत देकर तरबियत का इंतज़ाम किया गया और दूसरी तरफ ऐसे मुआशरती अहकाम का नफाज किया गया जो गुनागू यानी बहुत से मफासिद से जमात को बचाने का जरिया हो सकते थे। तीसरी तरफ नए कवानीन और हदूद व ताज़ीरात पर मुश्तमिल कड़ा ज़ाब्ता नाजिल हुआ जो हमेशा के लिए इंसानियत की इज्तमाई फलाह व बहबूद का ज़ामिन बना। इस वाक्य ने मदीना की सोसाइटी के ज़मीर को झंझोड़ दिया, इसको इखलाकी हिस की चोटें लगाकर बेदार और इसकी जमाती हमीयत और गैरत को ताज़ियाने बरसाकर मुतहरिक कर दिया। पूरी जमात निफाक के इस इज़तराब अंगेज़ हमले से निकली तो इसका एक एक फर्द पहले से ज्यादा चुकन्ना और मजबूत था। इस मुश्किल पैराग्राफ का खुलासा क्या है کہ اس مشکل میں ڈال کر اللہ نے خیر نکالی. یہ جو اس کا ٹاپک تھا نا, قیدو و شر برنگیز دا کہ خیر مادران دواشت, اس کا مطلب کیا ہے کہ شر میں سے خیر نکلتی ہے. تو اللہ نے اس میں سے خیر نکالی کیسے؟ اس ہنگامے کے طوفان سے گزرتے ہوئے حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ مظلوم ذات خود محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی. لیکن جس اعلیٰ ظرفی, حوصلہ مندی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹھنڈے غیر جذباتی اور باوقار طرز عمل سے کیا, وہ انسان کو حیرت میں ڈال دینے والا ہے. اور اس میں حضور کے بعد اسلامی تحریک اور نظام جماعت کی قیادت کرنے والوں کے لیے ایک جذبہ پرور نمونہ پایا جاتا ہے. کس بڑے پیمانے کی ایذا تھی جو سہنے والے نے محض اس قصور میں سہی کہ وہ دنیا انسانیت کو ایک نظام رحمت سے مالا مال کرنا چاہتا تھا, جو سارے انسانوں کے ناموس بچانے کے لیے اٹھا تھا. اسے زمانے نے صلہ یہ دیا کہ خود اس کے ناموس پر گندگی اچھال دی. کوئی دوسرا اس چکر میں پڑا ہوتا تو یا تو مخالفین کو پیس کر رکھ دیتا یا پھر بیزار اور مایوس ہو کر گوشہ نشین ہو جاتا, مگر وہ پیکرے صبر و عظیمت فرض کی راہ پر چلتا رہا چلتا رہا. کانٹے اس کے قدموں کو لہو لوہان کرتے رہے اور وہ پھر بھی آگے ہی آگے بڑھتا رہا. ہے نا کتنا جذباتی پیرا اللہ کے نبی کے ناطے سے. کچھ کیا ہو تو اس کی سزا ملے تو انسان کو سمجھ بھی آتا ہے اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا. چلیے حضرت عائشہ کو تو پیچھے کرتے ہیں, ان پہ تو ہم نے بہت بات سن لی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن ان پر الزام لگ گیا. تو یہاں اب یہ ہم نے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو نا کردہ گناہ کی سزا ملی. ایک پورا مہینہ آپ کے گھر میں حالات کتنے بگڑے ہوں گے, کس تکلیف میں ڈالا گیا. پھر دوسری بات ہے کہ عزت کا مسئلہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے دین کا کام کرنے والے کے نام پر اتنا بڑا ایک فتنہ اور طوفان کھڑا ہو جائے. تو اللہ کے نبی کو یہ سب کیوں ہوا اور آپ نے اس سے کس طرح سے لیا؟ کیا دوست اور دشمن کا فرق نہیں پتہ چلا ہوگا؟ اور اس صدمے سے گزار کے اللہ نے حضرت عائشہ کو کتنا کچھ سکھایا ہوگا. اللہ نہ کرے کسی پہ اس طرح کا کوئی الزام لگے, لیکن آپ نے کیا سیکھا اس واقعے سے؟ آپ لوگ شیئر کریں. یعنی یہاں ایک قسم کا یہ واقعہ تبصرے کے ساتھ پورا ہو رہا ہے کہ اتنے انیوژل حالات میں ڈال کر اللہ نے ان کو تو سکھایا, آپ نے میں نے اس سے کیا سیکھا؟ یعنی اپنے اوپر لے نا, اگر اللہ نہ کرے خاندانی طور پہ گھریلو طور پہ کوئی ہم پہ الزام لگے, لگ سکتا ہے. کوئی بہو پہ الزام لگا دیتا ہے, کوئی ساس پہ لگا دیتا ہے, کوئی بہن پہ, کبھی شوہر کو آپ پہ شک ہے, کبھی کس کو کبھی کس کو, تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے, شر میں سے خیر ڈھونڈنا ہے.
جی میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے حضرت عائشہ نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا تو ہمیں بھی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ حق ایک بھی چھپتا نہیں ہے سامنے آنے چاہیے.
بالکل بالکل.
میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کتنی مشکلوں سے ہمارے لیے یہ دین دیا ہمیں, اور ہم آج کیا کر رہے ہیں ان کے دین کے ساتھ, کس طرح انہوں نے مشکلیں سے اپنے ذاتی طور پہ بھی اور ویسے بھی
ہر مشکل سے گزرے, ہر مشکل سے. آج بھی دیکھیے اللہ انہی لوگوں کو چنتا ہے جو ہر مشکل میں اپنے آپ کو ٹھہرا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو پیاری. یہ مشکلوں کا راستہ ہوتا ہے. اور معاشرے سے برائیاں چھڑانا ایسے ہی ہے جیسے بچے کیسے چھری چھڑانی ہے آپ نے. اس کے لیے بہت صبر بہت حوصلہ چاہیے. اور اسی لیے ہمیشہ قرآن پڑھنے کے دوران اپنے لیے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحمل دے, صبر دے, ٹھہراؤ دے, پہاڑ ہمارے اوپر سے گزر جائے ہم سمائل دیتے رہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.